سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
پیارے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنا تھا آپ نے اپنے تمام مریدین کو یہ اجازت دی ہے کہ اگر کسی کو دم کرنا ہو تو 12 دفعہ درود پاک پڑھ کر دم کر دیں, اس بارے میں کیا یہ درست اجازت ہے؟
ابھی آپ سے سن رہا ہوں, مجھے تو یاد نہیں. اپنی دم کرنے کے لیے تو مجلس ہے بنائی ہوئی ہے باقاعدہ, تعویذات کی. ہر ایک کو اجازت دیں گے تو سب یہ بابا جی بن جائیں گے, تو مسئلہ ہو جائے گا اپنے لیے.
اگر کوئی درود پاک پڑھ کر دم کر دیتا ہے اپنے مرشد کا تصور جما کے, اس بارے میں
یہ
اگر بچنا نہیں
ہے نا, تو دوسری ترکیب سے مجھے پکڑ رہے ہیں. نہیں تو وہ درود شریف پڑھ کر دم کرنے کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ درود شریف میں تو ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو میری اجازت اس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے, تو پھر وہ بابا جی بننے کے لیے راستہ مل جائے گا. بابا جیوں کا پروڈکشن اپنے نہیں کر رہے, مبلغین کا پروڈکشن کر رہے
ہیں. اضحک اللہ سنک.
آمین.
پیارے بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم ہر سال ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے, ہم مدینے کی یادوں میں تڑپتے ہیں اور ہر سال یہ سوچتے ہیں کہ اس سال بابا کے ساتھ مدینے جائیں گے, لیکن پھر رہ جاتے ہیں. تو پیارے بابا جان, ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں جب آئے تو اس وقت چل مدینہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا, تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ پھر چل مدینہ کا سلسلہ شروع ہو اور باپا کے ساتھ مدینے جائیں, مدینہ دیکھیں. تو پیارے باپا جان, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ مدینے نہیں جاتے؟
جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. انشاءاللہ بلاوا آئے گا تو میں بھی حاضری دوں گا. آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کیوں نہیں جا رہے سب سے سوال ہو سکتا ہے, سب یہی جواب دیں گے شاید, آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں, تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلاوا آئے گا تو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ویسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, پیر تو پوچھے مرید سے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو کیوں نہیں کرتے ہو, وجہ کیا ہے اس کی؟ پیر صاحب سے وجہ پوچھنا کیسا؟
سو سنار کی ایک لوہار کی.
باپا آپ نے نیکی کی دعوت کتاب میں نیتوں کے حوالے سے لکھا کہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مباح کام میں نیت کر لی جائے تو وہ مباح کام عبادت بن جاتا ہے. کئی موضوعات پر آپ نے نیت تحریر فرمائی. سنا تھا کہ آپ فیضان سنت کا ایک باقاعدہ باب فیضان نیت کے حوالے سے تحریر فرما رہے ہیں، کب منظر عام پر آئے گا؟
میں لکھ نہیں رہا ہوں، مفتی فاروق صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا، مفتی داؤد صاحب نے کہا آپ فیضان نیت لکھو، تو مواد تو ہے میرے پاس لیکن افسوس سمجھ نہیں آتے، کام اتنا ہے بات کل رفیق الحرم ان پر کام کیا تھوڑا، اس کو نظر ثانی کر کے کچھ کمی بیشی کر کے، اللہ کرے آئندہ سال آ جائیے رفیق الحرمین نئی ترکیب کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، نیکی کی دعوت کے کئی ابواب ہیں، ابھی تو ایک ہی حصہ آیا ہے نا اس کے کئی حصے، دعا فرمائے وقت میں برکت ہو جائے، فیضان نیت کا بھی کام ہو جائے.
فیضان سنت لکھنے کا آپ کا ذہن کیسے بنا اور کتنے عرصے میں اور وہ کب شائع ہوئی؟ ابراہیم دی نے اس بارے میں
شروع میں ہم نے مکاشفت القلوب سے سلسلہ شروع کیا کہ ہم جس طریقے کار سے کام کرنا چاہتے تھے وہ چاہیے. اب میرے کو بھی لکھنے کا کوئی تجربہ تو تھا نہیں، اب میں کیا کروں کیسے کروں، اس مولانا کے پاس گئے اس مولانا کے پاس گئے کہ آپ لکھ دو آپ لکھ دو، بولتے تھے ہم لکھ دیں گے، پھر جنہوں نے کہا لکھ دیں گے انہوں نے بھی لکھ کر دیا نہیں. ارے آسان نہیں تھا، فیضان سنت نام ذہن میں بھی نہیں تھا. پھر مرکز الاولیاء میں بات سمجھدار اسلام بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم جس جس کو بولو مت کہ ہم کو لکھ دو، جیسی بھی آتی ہے نا تم لکھو. مجھے کہا کہ دعوت اسلامی لے کر ہی تم چلے ہو تو تمہارے ساتھ ساتھ یہ سب ترکیب رہے. اب خیر میں نے پھر آخر کار کچھ کوشش شروع کی، بہت سارا کام کیا دو چار اسلام بھائیوں کو لے کر، طریقہ نہیں آتا تھا، بہت سارا مواد جمع کیا کچھ بھی کام نہیں آیا، ترکیب ہی نہیں تھی. پھر وہ یہ ذہن بنا کر شجرا بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، شجرے میں جو تھا بہت قدیم شجرا تھا، اس میں وہ ہم چاہ سنتیں بیان کیا کرتے تھے، وہ سنتیں اس میں تھی نہیں پرانے شجرے میں، تو میں نے سوچا کہ ناخن تراشنے کی پانی پینے کی کھانے کی تو کچھ سنتیں ڈال دوں میں باہر شریعت سے اور نکال کر، تو یہ میں نے ڈالنا شروع کر دی. یہ بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ بہت جمع ہو گئی. پھر ذہن بنا کہ اسی کو اپنے کوئی کتاب نہ بنا ڈالے، تو پھر وہ اسلام بھائیوں کی مدد سے اس دور میں جو بھی ہوتے تھے وہ ترکیبیں بناتا رہا میں. اب نام کیا رکھے ہیں تو پھر ذہن یہ نام رکھے ہیں وہ نام رکھے ہیں، کیسے پتہ نہیں سوجی تو وہ فیضان سنت وہ نام ہم نے منتخب کیا، اور یوں مطلب فیضان سنت معارض وجود میں تین سال تقریباً میں گھر سے دور رہا، یعنی آتا جاتا تھا گھر میں، کیونکہ گھر میں کام نہیں کر پاتا تھا، وہ لوگ آ جاتے تھے اور گھر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، وہ اتنی بڑی کوئی سیپریٹ جگہ تو تھی نہیں گھر والوں کو بالکل ہی تکلیف نہ ہو. تو یہ فیضان سنت کی تاریخ الحمدللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل بھی مدنی مذاکرے میں بدنگاہی کے بارے میں ذکر ہوا تھا، آج بھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حافظہ کمزور ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے بدنگاہی، تو آج کل معاشرے کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں یا پھر بازار وغیرہ کے اندر قدم قدم پر جو ہے وہ بدنگاہی کے اسباب ہوتے ہیں، تو مزید اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ ہمیں کس طرح بدنگاہی سے بچنا چاہیے بالخصوص آج کل کے ماحول میں. جزاک اللہ.
آپ تربیتی کورس کے ہیں؟ تخصص کے ہیں؟
ماشاء
اللہ. فقہ؟ فنون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس پر میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں، بیان بھی کیا ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب میں بہت مواد ہے، فیضان سنت جلد اول میں اس کا بہت مواد ہے. میں ایک آپ کو مدنی پھول دے دیتا ہوں، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کرے یاد آ جائے اور توجہ چلی جائے، بعض وقت توجہ نہیں رہتی. لیکن کہہ رہا ہوں کسی امرت کو دیکھنا بغیر وہ گندی لذت کے وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے پھر وہ شیطان گدگدی کر دے تو دیر کون سی لگتی ہے، اس لیے نہ دیکھنے میں ہی عافیت ہے. کہ جس کے گھر نہیں آنا اس کا پتہ کیا پوچھنا. تو جب بھی اگر یہ دیکھنے کو جی چاہے نا امرت کو یا عورت کو یا فلم کو یا ڈرامے کو یا کسی بھی گناہ بھری چیز کو اس طرح بد نگاہی کی، یعنی کہ نوبت آنے لگے نا تو فوراً اپنے آپ کو ڈرائیں کہ تمہارے سامنے ڈرل مشین کپ کپا رہی ہے. آن ہے، اور جیسے ہی تم دیکھو گے نا تو کہیں تمہاری آنکھ میں گھونپ دی جائے گی. پھر ڈرائیں کہ اگر یہ گھونپ دی جاتی آنکھ میں تو یہ کم عذاب ہے، بہت کم سزا، یہ آخرت کی سزا اس سے بڑھ کر ہے. آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی بدنگاہی کی سزا میں، یہ وعید ہے. آنکھوں میں آگ بھری جائے گی قیامت کے روز، یہ بھی وعید ہے. تو اب یہ ڈرل مشین کی تکلیف دنیاوی اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ کم. دنیا کا کوئی بھی عذاب جو ہے، سارے عذاب مل کر بھی آخرت کی ایک چھوٹے سے چھوٹے عذاب کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ آگ خدا جانے کیسی ہوگی، اس کی تکلیف اور شدت کیسی ہوگی، وہ سلائی کیسی ہوگی، آنکھوں میں پھیری جائے گی، اس کی شدت کیسی ہوگی. اللہ مان بڑھا. تو یوں اپنے آپ کو ڈرانے سے کافی یعنی کہ تھوڑا سہم جاتا ہے بندہ، ذہن ہو، خوف خدا ہو نا دل میں تو بچت کی صورت بن جاتی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں.
روز آپ پوچھتے ہیں نا، آج میں کچھ پوچھتا ہوں. حضرت سیدنا مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ باپا کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ آپ بتائیے. ایک سو سات. آپ بتائیے. 111. پچانوے سال. 107. چلیں باپا سے پوچھتے ہیں، باپا پیر و مرشید کی عمر مبارک کتنی تھی؟
107 کا مجھے بھی خیال تھا، میرے کو یعنی خیال ہے کہ 107. ویسے 3-4 کی تائید بھی حاصل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی
علیہ. حضرت امام اہل سنت کی عمر مبارک 63, 65, 68. پچپن سال. 68. 1272 سے 1340 یہ. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟
68 والے درست.
امیر علیہ سنت کو فتح و رضویہ شریف میں سب سے زیادہ لطف کن عبارات پر آتا ہے؟ آپ بتائیے جی. نیت. آہ کیا بات ہے مدینے کی. اقول. اقول اقول آپ بتائیے. اقول والے کتنے ہیں؟
ارباب اقول کتنے ہیں آپ میں؟ ارباب اقول، ارباب اقول کتنے ہیں آپ میں سے؟ ارباب اقول میں سے ایک. کیونکہ ڈرتے کیوں ہیں؟ ارباب اقول میں سے نہیں آپ حضرات.
اب سلیس اردو میں بات ہو نا، وہ لغت کہاں سے؟
یہ مولانا نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ہم جو عین سے. تو ارباب اقول کتنے ہیں؟ بولنا جی. وہ تو الف سے، میں عین سے بول رہا ہوں.
ہم تو یوں بولتے ہیں دیوانہ کر دیا ہے.
ارباب اقول کتنے ہیں؟
ہم تو یوں بولتے ہیں بابا دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں.
تمام ارباب عقول الا واحد، یہ بولتے ہیں جملہ.
تو اب یہ بتائیے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ امیر اہل سنت کو جو منتہا نظر ہے، جو ایک مطلوب ہے، وہ عقول ہے اعلی حضرت کا، وہ کیوں؟ باپا سے آج نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے نا؟ باپا سے تصدیق و تردید، یا کہیں کوئی مدنی پھول لینے ہوئے تو کیوں عقول کیوں؟ اتنی بڑی فتاوی رضویہ میں اتنے سارے صفحے اعلی حضرت لکھتے ہیں، اگر عقول پر لکھے تو شاید ایک کتنے صفحات نکلیں گے. تو باپا کو عقول کیوں پسند ہے، یا عقول کی طرف اتنا رخ کیوں ہے؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت تمام عبارتوں کا نچوڑ یہ اس وہاں بیان کر دیتے ہیں، اس لیے. اور
اعلی حضرت علیہ الرحمہ اقولو سے پہلے جتنی بھی عبارتیں نقل فرماتے ہیں تو اس کے بعد اعلی حضرت جس طرح ان اقوال میں تنقیح کرتے ہیں اور تنقیح کے بعد تطبیق دیتے ہیں، اور تطبیق کی صورت نہ ہو تو جو ترجیح دیتے ہیں، جس انداز میں اعلی حضرت دیتے ہیں اس طرح کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی اقولو کے بعد کا جملہ ہے وہ سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے.
ما قبل میں علماء کے اقوال میں خواہ اختلاف ہو یا نیا مسئلے کا جواب ارشاد فرمائے، اس مسئلے میں جو اعلیٰ حضرت کا جو اپنے جہاں تک ذہن شریف پہنچا ہوتا ہے، تحقیق جو بھی ہوتی ہے، جہاں تک ذہن شریف تحقیق فرما چکا ہوتا ہے، وہ آپ عقول کے بعد اظہار فرماتے ہیں.
میں کہتا ہوں کا مطلب یہ، میں کہتا ہوں اس میں کئی بار نئی باتیں ہوتی ہیں اور پچھلے اقوال کا رد بھی ہوتا ہے اس میں عقول میں.
بابا اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا ذہن ہونا چاہیے؟
پتھر کی لکیر، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، یکدر گیر و محکم گیر، ایک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ. اعلیٰ حضرت سے نہ اختلاف کرنا ہے، اور اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنے والے سے رشتہ جوڑنا بھی نہیں ہے. یعنی کہ وہ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت سے جو اختلاف کرے اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا، کئی صورت ہے اس لیے اختلاف کی. تو اپنے کو بس اعلیٰ حضرت کو جو مانتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، اعلیٰ حضرت کے فتووں کو تسلیم کرتا ہے وہ اچھا لگتا ہے. تو اسی دائرے میں رہیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے، ورنہ پھر وسوسوں کا شکار ہو سکتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے.
دائرے میں محدود نہیں ہو جائیں گے؟
دائرہ بہت بڑا ہے یار، آخر زمین کا بھی تو کرہ ہے، محدود ہی ہے نا زمین بھی یار، ساری کائنات محدود ہے، اللہ کی ذات لا محدود ہے. یہ ہم جس کو اگر محدود کہتے ہیں یہ بہت وسیع ہے، وہ پھر وہ محدود کی حد توڑتے ہیں نا تو بالکل برشتے سے ہو جاتے ہیں، اور یا تو ختم ہو جاتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور تکلیف میں آ جاتے ہیں.
تنظیمی سوال ہے، ہمارے اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ میں آ کے جامعہ کے طلبہ کا ذہن بناتے ہیں قافلہ کورس کا 12 ماہ کا، اور علاقے والے اسلامی بھائی علاقے میں جا کر عام اسلامیوں کا تربیتی کورس کا ذہن بناتے ہیں قافلہ کورس کا 12 ماہ کا، 26 ماہ کا. اسی طریقے سے دکاندار حضرات بھی وہ کورسز کر کے جاتے ہیں. اب چونکہ کورسز کے اندر ایک ذہن ملتا ہے، ایک تنظیمی ترکیب، ایک اصول ملتا ہے کہ اس طریقے سے دین کا کام کرو، دعوت اسلامی کا مسلک کا کام کرو. اب وہ اسلامی بھائی جامعہ کے ہے جامعہ میں آتا ہے، علاقے کے علاقے میں جاتا ہے، اب جاتا ہے تو کام میں سستی سی پڑ جاتی ہے. ابتدا میں جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا، جو ہے نا ذہن بنتا ہے کہ میں کام کروں، زیادہ سے زیادہ کروں تاکہ نیکیاں جو ہے نا بڑھیں میری. اب اس کے اندر سستی کیوں ہوتی ہے؟ اب آیا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، سستی کیسے دور کرنی چاہیے؟ جامعہ والا جامعہ کے اندر اچھا کام کرے، علاقے والا علاقے میں اچھا کام کرے. ایک ناقص رائے ہے کہ ایک مجلس بھی ہونی چاہیے، اگر ہے تو ارشاد فرما دیجیے، نہیں تو ایسی مجلس ہو جو جامعہ میں جا کر قافلہ کورسز والے 12 ماہ والوں کو ذہن مسلسل بناتی رہے، ان کو بتاتی رہے مرکز نے لاکھوں روپے اکبر خرچ کیا، آپ جو ہے نا اپنے ان اصولوں کو جو قافلہ کورسز میں 12 ماہ میں سیکھے، ترکیبیں سیکھی، ان کو نہ بھولیں. اسی طریقے سے علاقے میں جا کے مجلس جو ہے نا کام کرے.
ایک تو بابا ان کا جذبہ بڑا مدینہ مدینہ ہے، ماشاءاللہ قافلہ مجلس تو ہے اور کورس کی مجلس بھی ہماری الگ بنی ہوئی ہے، مگر یہ بات کہ جن جامعۃ المدینہ کے طلبہ وغیرہ نے کورس کیا ہے ان سے ملاقات اور ان کا وہ جو جذبہ تھا اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے، تو اس کو جامعہ میں بھی لا کر، لیکن ان کا الگ سے نہیں کوئی ایسا مدنی مشورہ کرتے رہنا چاہیے، کیا لگتا آپ کو؟ میں مشورہ کر رہا ہوں اس سے الگ سے. اچھا پھر ان کو ہدف دے دیا جائے گا اب جامعۃ المدینہ سے کورس کے لیے اسلامی بھائی تیار کریں.
پہلے تو وہی اسلامی بھائی جو کورس کر چکے ہیں، 12 ماہ کر چکے ہیں، تنظیم کو سمجھتے ہیں، اعتکاف کر چکے ہیں، پہلے تو انہیں کو چارج کیا جائے تاکہ ہم اگلے اسلام بھی تیار کریں، کسی بھی اعتبار سے ہوں اور پچھلے سمے کو دیکھ کے بزم نہ ہو جائیں.
سارے ہی اگر ایکٹیو ہو جائیں نا تو واقعی یعنی کہ دنیا کا نقشہ بدل جائے، لیکن اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. اس لیے جدوجہد کرتے رہے اور ہر ایک یوں سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کرتے رہیں.
اس کے علاوہ بھی مجلس جامعۃ المدینہ مفتی جامعات میں جاتی ہیں اور جا کر وہاں پہ ہمارے مدنی کاموں کے لیے حلقے بنائے گئے ہیں اور ان حلقے کے ذمہ داران بھی 12 ماہ سفر کیے والے ہی بنائے جاتے ہیں اور بار بار اسلام بھی جا کر ذمہ داران جا کر مدنی مشورے بھی کرتے ہیں اور ان کا ذہن بناتے رہتے ہیں، نہ کہ 12 ماہ والوں کا بلکہ پورے جامعہ کا ہی ذہن بنایا جاتا ہے تاکہ یہ مدنی کاموں کے اندر فعال رہیں اور ان کی کارکردگی بہتر ہوتی چلی جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ تصور مرشد مرید کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ برائے کرم عطا کر دیجئے.
تصور مرشد کا طریقہ یہ ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور کر کے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دل کے نیچے اس طرح ایک سیڑھی ہوتی ہے نا، جیسے مثل دریوزہ یہ لکھا ہے، یعنی کہ بھیک کا جو کاسا ہوتا ہے نا بھکاریوں کا، ایسا کاسا جو سرکار کا دل مبارک ہے، اور یہاں اپنا پیر جو ہے وہ کاسا لے کر حاضر ہے. اچھا اس کا دل جو ہے وہ کاسے کی طرح بنا ہوا ہے اور اس میں اس کے نیچے اپنے پیر کے دل کے نیچے اپنے دل کو تصور کرے اسی طرح کاسے کی طرح. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ تصور کرے کہ فیوز و برکات اور انوار و تجلیات نازل ہو رہے ہیں اور اس میں سے ابل کر میرے پیر کے دل پر وارد ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور میرے پیر کے دل سے نکل کر میرے دل میں آ رہے ہیں. یہ تصور مرشد کا طریقہ ہے، مگر یہ ایسے خالی سن کر یا ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، یہ اس کے لیے بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. اس کا طریقہ وظیفۃ الکریمہ جو اعلیٰ حضرت کے اوراد ہیں، حضرت مولانا حامد رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے شہزاد ہیں، انہوں نے یہ چھوٹا سا کتاب جو ہے وہ لکھا، اس میں طریقہ ہے. تو اس کو دیکھ کر اچھی طرح پڑھ کر خوب اس پہ پریکٹس کرنی پڑے گی.
مدنی مذاکروں میں ایسا علم حاصل ہوتا ہے جو کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر بھی حاصل نہیں ہوتا. تو پیارے بابا جان، جب آپ کا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بڑی روحانیت مل رہی ہوتی ہے، اور رات کو جب مدنی مذاکرہ ختم ہو جاتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے. تو پیارے بابا جان، کیا وجہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ روحانیت مل رہی ہوتی ہے، رونا بھی آتا ہے، تو جب مدنی مذاکروں کا سلسلہ نہیں ہوتا اس وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی؟
مچھلی تو پانی میں خوش ہوتی ہے، تیرتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، باہر نکالیں گے تڑپے گی. ہر وقت ایک جیسا سرور، ایک جیسی روحانیت آئے یہ ضرور تو نہیں. جیسے وہ مسجد میں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے دریا میں مچھلی، اور منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے قفس میں پرندہ، پنجرے میں پرندہ. یہ تو ہے مطلب کہ جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو سرور آتا ہے، جب نہیں پڑھی جا رہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو وہ سرور نہیں آتا. ہر وقت تو وہ کیفیت رہنا مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبی.
مدنی مذاکرے کی کیفیات کو پانے کی کیا صورت ہونی چاہیے کہ میں جب چاہوں کسی حد تک مدنی مذاکرے کی کیفیت کو پا سکوں؟ اس کی کیسیٹ اور وی سی ڈی، اس کو سننے اور دیکھنے کی عادت پیدا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اسے فائدہ ہوگا. میرے ساتھ فرماتے ہیں کہ جسے میری صحبت کی طلب ہے وہ میرے بیانہ سنا کرے، تو انشاءاللہ اسے کافی برکت نصیب ہوگی، اس کو عام بھی کریں، ٹھیک ہے نا؟
السلام علیکم مجھا مرشد سائیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مجھا مرشد سائیں، مجھا بس سوال آئیں، جمعہ جے ڈی جے کو خطبہ کرے جماعت انہیں تے لازم آئے یا بیو کرائے سکے تو پینجو محبو مدینی اور سائیں خطبہ کرائیں کرائے اچھا جماعت کے بیئے کھاں کرائے ہوں؟ ان میں کو پیرو سوال بیوں سوال ہی ہوتا ہے کچھ سائیں کو اسلامی بھائی کے اللہ جے پیارے جی مزار تے ویو اتے صاحب مزار جی یاروں لگل آئیں کہ اندر ونن جی اجازت ملی تو اندر ونی کچھ سٹھی نیتن جے کرے کچھ گل کھیوں صاحب مزار تا کچھ مٹی جو تھلو ٹھہل ننڈڑو پتھر کھیاؤں چھا وہ ننڈڑو پتھر پان وٹ رکھی سکے تو؟
پہرو سوال تمہاں جو ہے پہرو سوال ہوا خطیب لے کر آئے تو خطیب نے خطبو نے امام بھی جدا جدا تھی سکن تھا جائز ہے. پھول اٹھانے کا مزار سے ایسا ہے، مزار پہ پھول اس لیے رکھتے ہیں کہ پھول جب تک تر رہتا ہے وہ تسبیح کرتا ہے، اس لیے پھول جو پتیاں درگاہ سے گر جاتی ہے نا تو وہ اگر اکا دکا اٹھا لے تو حرج نہیں ہے، سارے پھول اٹھا کر لے جانا یا بڑے سے پھول اٹھا لینا تو وہ تو بیچارے خرچہ کر کے خرید کے لاتے ہیں کہ مزار پہ رکھے جائیں، لوگ لے جائیں اس لیے غلبن نہیں رکھتے، یہ احتیاط کریں. اب وہاں کنکر یا مٹی جو بکھری ہوئی ہے وہ لینے میں حرج نہیں ہے. ہاں اگر قبر پر یا مزار پر کوئی خوبصورت پتھر ماربل کے یا اس طرح کے پتھر سجائے گئے تو وہ نہیں لے سکتے، دھول مٹی لے لے یا کنکری کوئی آ گئی ہے تو وہ اٹھا لی تو کوئی حرج نہیں ہے.
اپنے طریقت کا جو درجات ہیں، طریقت کی ترقیاں ہیں، اس کو تنظیم میں پوشیدہ رکھا، تنظیم میں اس کو ڈھال دیا کہ جو انسان جو اسلامی بھائی آپ کا مرید ہے اس کی طریقت کے درجات طے کرنے کے لیے اتار کا پیارا دوست منظور نظر بڑھنے کے لیے اس کو آپ نے مدنی نام اور دیگر مدنی کام عطا فرمائے، اس کی جو حکمت عملی کچھ ارشاد فرمائے.
حکمت عملی یہ کہ ہم سب نیک بن جائیں، اور کیا حکمت عملی ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائے کہ صبح و درجے میں جب حاضری لگتی ہے تو اس کے جواب میں لفظ لبائک کہیں یا مدینہ؟
کیا کہہ رہے ہیں؟ مدینہ لبائک کہتے ہیں. اصل وہ موقع کی مناسبت سے تو لبائک ہی درست ہے، حاضر ہوں ہے نا، نام لیا پکارے تو لبائک لبائک. کیا استاذی،
جب ہم خارجی مطالعے کے لیے بیٹھتے ہیں، خارجی مطالعے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اکثر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہم سے مطالعہ پورا ہو نہیں پاتا، مطالعہ کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں چونکہ خارجی مطالعہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، خارجی مطالعہ ہو نہیں پاتا، تو کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرما دیں جس سے یہ نیند کا غلبہ جو نا یہ نہ ہو.
یہ بسا اوقات ہاضمے کی خرابی سے بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بلڈ پریشر لو ہو تو ہوتا ہے، یہ اس کے لیے علاج گھریلو علاج میں اس کے علاج موجود ہیں، اس کے اورات بھی موجود ہیں.
سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردار
دل